الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
حضرات گرامی، مومن کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے اور مسجد کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی کامیاب زندگی ایمان والی زندگی، خواہ انفرادی ہو اجتماعی ہو، اور وہ مسلمان حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ خلیفہ ہو یا رعایا ہو، اگر اس کی ایمان کی زندگی ایسی زندگی جو اللہ عزوجل جلال کو پسند ہو، تو وہ مسجد کے ساتھ تعلق کے بغیر کسی صورت میں وجود میں نہیں آ سکتا. اگر آپ کسی حکمران اور حکومت کی ایمانی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی دیکھیں کہ حکمرانوں کا تعلق مسجد کے ساتھ کتنا ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی اور کسی بھائی کی ایمانی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس کا مسجد کے ساتھ کتنا تعلق ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں، خلافت راشدہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف نظر دوڑائیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی میں مسجد ہی مسجد تھی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ دیکھ لیں کہ اس دور کا حکمران، اس دور کا خلیفہ، اور ایسا خلیفہ یا حکمران بھی نہیں کہ جس کا روب نہ ہو، دبدبا نہ ہو، اور جس کے نیچے کوئی رعایا نہ ہو، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران. وہ بھی کہاں بیٹھتا ہے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، اس کا دفتر کہاں تھا، اور وہ اپنے گھر کے علاوہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے کون سی جگہ بنائی تھی؟ تو بھائیو، مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نظر نہیں آتی. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مسجد میں ہی صرف نماز اور خطبہ ہی نہیں پڑھاتے تھے، صرف نماز کا ہی اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ باہر سے جو وفد آتے تھے آپ ان کا استقبال بھی مسجد میں کرتے تھے، ان کو بھی مسجد میں ہی ٹھہراتے تھے، اور اگر جہاد کے لیے لشکر روانہ کر رہے ہیں تو وہ بھی مسجد سے ہی حکم جاری ہو رہا ہے، اور اگر آپ نے عدالت لگائی ہے، بہت بڑے جج بن کر فیصلہ کر رہے ہیں، وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. جب حکمرانوں کا تعلق اور مسلمانوں کا تعلق مسجد کے ساتھ رہا ہے، آپ ان کی زندگی دیکھ لیں، ایک مثالی اور سنہری زندگی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ہی بیٹھتے ہیں، مسجد سے ہی لشکروں کو روانہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ مسجد مسلمان کے لیے بہت بڑی بنیادی یونیورسٹی ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے کہ جہاں سے ایمانی ذہن تیار ہو. بھائیو، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پڑھے تھے اور کہاں تیار ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی یونیورسٹی کے فارغ تھے اور کہاں کہاں پڑھے تھے، مسجد کے اندر بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی. اصحاب صفا کی جگہ مسجد کی ہی ایک طرف ان کی جگہ وہاں رہتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی یہی حکم دیا کہ ان لوگوں کو مسجد کے قریب قریب گھروں میں قید کریں. مسجد کے قریب تاکہ یہ مسلمانوں کو دیکھیں، نمازیں دیکھیں، قرآن و مجید کو سنیں اور مسلمانوں کا آپس میں اخلاق دیکھیں، دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنا جذبہ اور کتنی للہیت ہے، کتنا اخلاص ہے۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے، وہ بھی مسجد کے قریب ایک گھر میں ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مغرب کی نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے تو میرے کانوں میں قرآن مجید کی ایک سورت کی آواز پڑی۔ آپ تلاوت کر رہے تھے مغرب کی نماز میں، کون سی سورت تھی؟ سورت الطور وکتاب المسطور۔ فرماتے ہیں ھذا اول ما وقر الایمان فی قلبی، کہ سب سے پہلے میرے دل میں جو ایمان آیا ہے، میں نے سوچا ہے وہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو سننا تھا، اسی وقت سے میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا۔ مسجد کی جو اہمیت ہے وہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، خلفاء راشدین کی زندگی یا اسلام کے سنہری دور کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک مومن اور مسلمان کا کیا تعلق ہے۔ اور بھائیو، جب سے ہم مسجد سے اپنا تعلق توڑا ہے، حکمرانوں نے مسجد سے اپنا تعلق توڑا ہے، کہیں پارلیمنٹ بنی ہے اور کہیں چیف جسٹس بیٹھ رہا ہے اور کہیں کیا کیا تکلفات ہیں، اور مسجد کس لیے ہے کہ یا تو 8 دن کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا عید پڑھ لیں، یا ایک اور کام بھی ہے کہ اگر کسی کو قسم دلانی ہو تو اس کو وضو کروا کے مسجد میں لے۔ یہی حال ہمارا قرآن مجید کے ساتھ اور یہی حال ہمارا مسجد کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ بھی حال کیا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید مسجد میں پڑا ہے یا ایسی جگہ میں پڑا ہے جہاں قاضی اور جج فیصلے کرتے ہیں، اور کس چیز کے فیصلے کریں گے؟ قرآن مجید کی آیات۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں، مسلمانوں کی کوئی مشکل ایسی نہیں، کوئی جھگڑا ایسا نہیں کہ جس کا حل اور جواب قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر نہ ہو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حوالے دیں قرآن مجید، حوالے دیں فیصلے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، حوالے دیں فیصلے کے اندر خلفاء راشدین کے نظام کے، لیکن یہ چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ تعلق بھی نہیں رہا۔ ہاں ایک تعلق ضرور ہے کہ کسی کو تکلیف ہے، درد ہے، اس کو تعویذ دے کر دے دو، یا وہ آ جاتا ہے تو چلو پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دو، یا اس نے دکان کھولی ہے، سینما کھولا ہے تو وہاں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کروا لو تاکہ اس میں برکت پڑ جائے، اور اس سے بڑھ کر اور کہیں ہمارا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ تو یہ ہے کہ جس کی جان نہ نکلتی ہو سورۃ یاسین پڑھو تاکہ اس کی جان نکل۔ یہ ہمارا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ باقی ہم نے کیا کرنا ہے، کیسی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، شب و روز ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہماری حکومت کیسی ہونی چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شاید ان لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس چیز کی رہنمائی کہ ہم نے اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو کیسے رکھیں، امریکہ کے ساتھ رکھنے ہیں تو کیسے رکھیں، قرآن مجید سے یہ آپ کو بتائے گا۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہم فوج میں کمی کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم اسلحہ کم کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہ کرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں قرآن سے پوچھتے ہو یہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، کیا آپ کو ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا آپ کو صرف کشمیر کے اوپر جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے یا پوری دنیا کے اوپر کے ساتھ جہاد کا حکم دیتا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھتے آپ اسے حاصل کرو صرف اپنی جغرافی کو دیکھ کر یا اپنی خواہش کو دیکھ کر یا اپنے ذاتی ظروف کو دیکھ کر کسی چیز کو جہاد بنا لو، کسی چیز کو دہشت گردی بنا لو، کسی چیز کو فساد بنا لو، کسی کو جہاد بنا لو، اسلام اس کی جاسی جاسی ہر چیز کے مطابق قرآن مجید سے پوچھ پوچھ کر چلو اور پھر مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھو۔ جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ، میرے بھائیوں بڑے کامیاب واقعات حکمران، اللہ عز و جلال نے عزت بھی دی تھی، عظمت بھی دی تھی، قیادت بھی دی تھی، سیادت بھی دی تھی، اور جب سے ان چیزوں کو چھوڑا ہے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ میرے بھائیوں مسجد وہ جگہ مسجد وہ جگہ کہ جہاں پانچ وقت ایک مسلمان کو حاضر ہونے کا حکم ہے اور فرض ہے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں اذان کہلواؤں اور پھر جماعت کھڑی کروں، کسی آدمی کو حکم دے دوں کہ وہ نماز پڑھائے۔ ثم اخالف الى رجال لا يشهد الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم، پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کے اندر حاضر نہیں ہوئے، جماعت کے ساتھ نہیں ملتے، تو ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا کر چلا۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، یہ ان کی آرزو ہے۔ اور بھائیو ایک خالص مسلمان کی زندگی تو مسجد کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے میں کئی دفعہ بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے لیے مکان تلاش کرتے ہیں، پلاٹ تلاش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بھی ذہن رکھا کریں کہ یہاں کی مسجد بھی ہے، اپنی اولاد کو دیندار رکھنے کے لیے اور خود دین کے اوپر چلنے کے لیے مسجد کے بغیر آگے کا تصور نہیں کر سکتے۔ مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، مسجد میں درس سنیں گے، اور بچوں کے ذہن میں ایک تربیت آئے گی کہ مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، اور مسجد کے بغیر ایمان کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، دو دو مہینے گزر جاتے ہیں، پھر کبھی ہمارا کوئی بھائی ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کبھی ملاقات نہیں ہوئی آپ سے، پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، اگرچہ وہ اسی گلی میں رہتا ہے۔ بھائیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر پانچ وقت مسجد میں آتے ہیں، چلو پانچ وقت نہیں دو ٹائم ہی آ جائے، تین وقت ہی مسجد میں آ جائے، نماز پڑھتے ہوں، اور جب کوئی بھائی نظر نہ آئے تو پھر آدمی پریشان ہو جائے گا، بھائی کیا بات ہے آج فلاں نظر نہیں آ رہا، دو دن ہو گئے فلاں ہمارا بھائی مسجد میں نظر نہیں آ رہا، خیر ہو کیا وجہ ہے؟ اس کے گھر میں جائیں پوچھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک ہے، نماز پڑھی دیکھا تو پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے، خیر تو ہے؟ صحابہ کرام بتاتے ہیں بیمار ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ اس وقت مسجد سے غائب اور جماعت سے غائب صرف دو طرح کے آدمی رہتے ہیں۔ آپ ذرا غور سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمان سنیں کہ اس دور میں صرف دو طرح کے آدمی مسجد سے غائب رہتے تھے، جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ کون کون؟ مریض اور یا تو بیمار، چلو یہ گزر ہے، آدمی بیمار ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، گھر میں نماز پڑھ لے، اور یا پھر منافق قد علم نفاقہ، کہ منافق منافق کو بڑا بوجھ ہے نماز پڑھنا، مسجد میں آنا بڑی تکلیف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی تین نمازوں میں تو منافق آ ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اسلام کے دعوے کو سچا ثابت کرنا ہوتا ہے نا، اگر مسجد میں نہیں آئیں گے نماز نہ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو پکا کافر ہے، اگر مسجد میں آئیں نا اور نماز نہ پڑھیں تو پھر تو صاف پتہ چل جائے کہ یہ تو پکا کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اس لیے منافق لوگ مسجد میں آتے اپنے آپ میں مسلمان ثابت کرنے کے لیے، لیکن جن دو نمازوں میں اندھیرا ہوتا ہے، دولت جاتا مسجد میں بھی اندھیرا، راستے میں اندھیرا، وہاں کوئی بجلی کی یہ ٹیوبیں اور بلب نہیں چل رہے ہوتے، اس لیے وہ داؤ لگاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، کہ منافقوں کے اوپر سب سے بھاری دو نمازیں ہیں. تین تو وہ پڑھ لیتے ہیں نا، روشنی میں ہوتی ہیں، نہیں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، اور دو نمازیں یہ بڑی بھاری ہیں منافقین کے اوپر. کون سی صلاۃ العشاء؟ ایک تو عشاء کی نماز اور دوسری فجر کی نماز. عشاء اور فجر کی نماز یہ بہت بھاری ہے منافقین کے اوپر. بھائیو، مسجد کے ساتھ، مسجد کے قریب اپنا گھر بناؤ اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھو. کوشش کرو کہ اگر گھر میں ہو تو پانچوں نمازیں آتی مسجد کے اندر ادا، جماعت کے ساتھ ادا ہو، اور پوچھو کہ فلاں مسجد میں کیوں نہیں آیا. افسوس ہے کہ اس وقت کسی نے کیا پوچھا ہے، پتہ ہی ہے کہ وہ بے نماز ہے، مسجد میں نہیں آتا، بے نماز ہے، مسجد میں نہیں آتا. یہ تو آدمی اس کو پوچھتا ہے جس کا پتہ ہے کہ بڑا پکا نمازی ہے، بارش بھی ہو پھر بھی مسجد میں آ جاتا ہے. پھر اگر وہ نہ آئے تو آدمی تو پریشان رہتی ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں کسی آدمی کو نہ دیکھنا. آپ اپنی زندگی، اپنی اولاد کی زندگی، اپنے خاندان کی زندگی، یہ مسجد کے ساتھ جوڑے. اس مسجد کی وجہ سے آدمی کے اندر ایمان تازہ رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی الگ الگ ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، اس کو شیطان اس طرح قابو کر لیتا ہے جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. علیکم بالجماعت، اس لیے تم جماعت کو لازم پکڑا کرو. اور اس حدیث کے اندر جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت بھی ہے اور نماز کی جماعت بھی ہے، اس کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کر رہے ہیں. بھائیوں، کیوں ایسا ہے؟ افسوس ہے کہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں جس میں پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہا. ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلو پانچ مرلے کا گاڑی بنا لو، دو مرلے کا گاڑی بنا لو، اس لیے اس میں رہنا اور کتنی دن رہنا ہے اس کو بھی علم. کیا کسی آدمی کو علم ہے کہ جو مکان بنا رہا ہے اس کے اندر اس کو رہنا، رہائش رکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کسی آدمی کو پتا نہیں. اس عارضی رہائش کی خواہش میں ہر شخص اپنا گھر بناتا ہے. بھائیو، ایسی جگہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں گھر تیار کرنا چاہیے. آخرت میں، جنت میں بھی ہمیں گھر بنانا چاہیے، اور اس کی تیاری ہم نے دنیا میں کرنی ہے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ دنیا میں گھر بنانے کا طریقہ تو آپ جانتے ہیں. جنت میں گھر بنانے کا طریقہ کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجداً صغیراً کانا و کبیراً، من بنا للہ مسجداً صغیراً کانا و کبیراً بنا اللہ لہ مثلہ بیتاً فی الجنۃ، کہ جو شخص دنیا میں مسجد بناتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے، ولو کا مکھ حسن، اگرچہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ. یہ آپ نے اس لیے فرما دیا، یہ اس لیے نہیں کہ پرندے کے گھونسلے کے مطابق برابر اگر مسجد بنائے نا تو ظاہر ہے کہ اس میں تو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز کیا پڑے گا. آپ نے سمجھانے کے لیے اور رغبت دلانے کے لیے کہ مسجد ضرور بناؤ، ہاں چھوٹی سے چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو بنا لو، کیوں
کیوں
کیوں اس کا کیا فائدہ
بن اللہ لہ بیتن فی الجنۃ
یہ جنت میں گھر بن جائے گا نا جہاں ہمیشہ جا کر رہنا ہے جنت میں گھر بنانے کا طریقہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور بہترین گھر بنانے کا طریقہ افسر اور ایک اینچ چاندی کی اور ایک اینچ سونے کی اور سیمنٹ ایک کستوری کا ایسا گھر بنانے کا طریقہ جنت کے اندر میرے بھائیوں یہ ہے آپ مسجد بنائیں خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اگر کم طاقت ہے تو چھوٹی مسجد بنا لیں بڑی اللہ نے وسعت دی ہے تو بڑی مسجد بنا لیں بنائیں آدمی کہتا ہے نا کہ چلو جی اپنا گھر ہونا چاہیے دو مرلے کا اگر وہ ساتھ یہ بھی سوچ لے کہ میں اپنا گھر بناؤں گا اور ساتھ اللہ کا گھر بناؤں گا تاکہ جنت میں میرے لیے گھر بن جائے ہم اپنے لیے تو کئی کئی مکان بنا لیتے ہیں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب مروں نا تو ہر بیٹے کا الگ الگ مکان الگ الگ یہ آدمی خواہش ہوتی ہے بھائیو صحیح ہے آدمی خواہش رکھ سکتا ہے جائز طریقے سے بنا سکتا ہے آپ اس کے ساتھ ایک اضافہ آپ اس کے ساتھ ایک اضافہ اس سب بیٹوں کو مکان بنا کر دیں لیکن ایک اللہ کا گھر بھی بنا جتنے پیسے مکان بنانے پہ لگتے ہیں نا اس سے زیادہ تو مسجد یہ بنانے پہ نہیں لگتے مسجد بنانے میں اس سے کچھ زیادہ نہیں لگتے بلکہ کم ہی لگتے ہوں گے اس لیے جہاں یہ خواہش ہے کہ اپنا دنیا میں گھر بنے اولاد کا بنے اس کے ساتھ یہ بھی آرزو ملا لو کہ جنت میں گھر بنانے کے لیے اللہ ذو الجلال کا گھر مسجد یہاں ضرور بنائیں گے دنیا کے یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس سے بڑی افضل اور کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی آپ سے پوچھے یا آپ خود سوچ لیں کہ کوئی ایسی جگہ دنیا میں کہ جہاں آپ چل کر جائیں تو ہر قدم کے بدلے آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جا رہی ہو اور گناہ معاف کیا جا رہا ہو اور ایک درجہ بلند ہو رہا ہو تو وہ کون سی جگہ ہے ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ مسجد اللہ کا گھر ہے آپ گھر سے بھول کر کے مسجد کی طرف آئیں ایک آپ قدم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ایک نیکی لے کے اسی طرح مسجد میں آئیں اور جب نماز پڑھ کر مسجد سے گھر کو جائیں تو جتنے قدم اٹھائیں اور رکھیں اللہ ذو الجلال واپسی کے اوپر بھی ہر قدم کے بدلے نیکی لکھتا ہے اور گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان مسجدوں میں آنے والے کو اپنا مہمان مصور کرتے ہیں اپنا مہمان اور اس سے وہ شروع کرتے ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں جو میزبان کا مہمان سے ہوتا ہے سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الى المسجد او راح کہ آدمی صبح کے وقت مسجد میں آئے یا پچھلے ٹائم مسجد میں آئے تو مسجد اللہ کا گھر ہے کسی کے گھر جائیں اور وہ گھر والا آگے سے پانی نہ پوچھے کھانا نہ پوچھے تو آدمی کیا کہتا ہے بھائی آدمی کا تصور اس کے بارے میں جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تو اللہ تو بڑا سچی ہے اللہ تعالیٰ تو بڑا سخی بلکہ سخیوں کے دلوں میں اللہ نے سخاوت کا جذبہ پیدا کیا بڑا رحمان اور رحیم ہے جب اس کے گھر میں جائیں تو وہ مہمان نہ کرے آپ یہ نہ سنیں بلکہ آپ جب بھی آئیں یہ اللہ ذو الجلال کی مہمانی آپ دیکھیں ممکن ہے کہ ہم لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں ایک دفعہ کوئی آتا ہے دوسری دفعہ کوئی آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کیا کریں اب یہ تو بار بار آتا ہے چلو جو گھر میں پکا ہے اس کو دے دو بار بار تعلق نہیں ہوتا لیکن اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ آدمی جب بھی آئے آدھی رات آ جائے, صبح کے وقت آ جائے, دوپہر کے وقت آ جائے, کسی وقت آ جائے, تو پھر اللہ کا مہمان ہے, اللہ تعالیٰ میزبان ہے, تو پھر اس کے لیے مہمان تیار کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق ہی مہمان تیار کریں گے. تو کیسی مہمان تیار کرتے ہیں؟ اللہ لہو حصولہ فی الجنت, اللہ ذو جلال اس آدمی کی مہمانی جنت کے اندر تیار ہو رہے ہیں. جنت کے اندر جب دنیا کی دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی, پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ ذو جلال نے مسجد میں آنے کی وجہ سے کیسی کیسی مہمانی میرے لیے تیار کی. میرے بھائیو, وہ بڑے مبارک قدم ہیں جو مسجد کی طرف یہ اٹھ رہے ہوتے ہیں, بڑے مبارک قدم ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر جا رہے ہوتے ہیں, اور بڑا مبارک شخص ہے وہ کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے, اور جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یہ جب تک بے وضو نہ ہو جائے فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. کتنا خوش قسمت انسان ہے جو مسجد میں اثر بیٹھا ہے, جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. سات آدمیوں کو اللہ عز و جل اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں. یہ درخت, یہ پہاڑ اور یہ زمین اور یہ آسمان پھٹ پڑیں گے. اذا السماء انفطرت, اذا السماء انشقت, یہ سب یہ پھٹ پڑیں گے اور کوئی چیز نہیں رہ جائے. سورج اپنی پوری گرمی اور شدت کے ساتھ بالکل قریب آ جائے گا, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ عز و جلال کے عرش عظیم کے سائے. اور کن کو ملے گا؟ ان خوش نصیبوں میں سے ایک وہ شخص ہے, رجل قلبہ معلق بالمساجد, کہ جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگا مسجد کے ساتھ اس کا دل لٹکا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. کیسے؟ کہ ہر وقت اس انتظار میں کب اذان ہو مسجد میں جائے, مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے, چلا بھی جائے تو پھر بھی اس کے دل میں یہی خواہش رہتی ہے کب دوبارہ اذان ہوگی مسجد میں جاؤں, کب سے بارہ اذان ہوگی مسجد میں جاؤں. اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عالم نے پوچھا, اور ایک سوال کہنے لگا, یا ابو القاسم, اے ابو القاسم یہ بتاؤ کہ ای البقاع خیر و ای البقاع شر, کہ اس زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ادری حتی اسأل جبریل, کہ مجھے نہیں پتا ہے میں اتنی دیر تک آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا جب تک جبرائیل علیہ السلام سے نہ پوچھا. بھائیو, یہ حدیث ذرا غور سے سن. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ اور سب سے بہتر جگہ کون سی؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے, لا ادری مل مسئول عنہا بعالم من السائل, کہ آپ سے زیادہ مجھے بھی پتہ نہیں, میں بھی اتنی دیر تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا حتی اسأل ربی, جب تک اپنے پروردگار سے نہ پوچھوں.
یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو, یہاں اگر آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں اور ذہن کو صاف کر لیں اور اللہ عز و جلال ہمارے دماغوں سے, ہمارے دلوں سے اور ہمارے عقیدہ اور ایمان سے شرک کی گندگی بھی نکال دے, تو کیا یہ بہت اچھی بات ہے؟ آپ ذرا بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, اتنی دیر تک میں نہیں بتا سکتا جب تک جبرائیل سے نہ پوچھوں.
اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا وہ بھی کہنے لگے کہ میں اتنی دیر تک نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں علم جب تک اپنے رب سے نہ پوچھنا۔
اس سے پتا چلا کہ نہ تو فرشتوں کو علم غیب ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، ورنہ یہودی نے جب سوال کیا تھا اسی وقت اس کو جواب دے دیتے کہ کہیں وہ یہ نہ کہتے کہ اس آدمی کو سوال کا جواب ہی کوئی نہیں آیا، اس کا علم ناقص ہے،
نہیں
اس الزام سے نہیں ڈرے، بلکہ کہا مجھے نہیں پتا، جبرائیل سے پوچھ کر بتاؤں گا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، میں اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤں۔
اس سے پتا چلا کہ اسی چیز کا فرشتوں کو پتا چلتا ہے جس چیز کی خبر اللہ تعالیٰ دے دیں، اور اسی چیز کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو دے۔
یہ مسئلہ قرآن مجید نے اتنا واضح کیا
کہ آپ اگر سرسری ترجمہ پڑھتے جائیں تو آدمی کے ایمان اور عقیدے کے اندر ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے اور ایسا خالص عقیدہ ہو جاتا ہے اللہ جل جلال کے اوپر، اس میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں رہ جاتی۔
جلال نے کہہ دیا کہ آپ باقی ہر کی کھائیں جنت کی اور اس درخت کے قریب نہ ہوں۔ شیطان نے آ کر بہکایا اور بابا جی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور جنت چاہا، وہ جو درخت تھا اس کا پھل کھا لیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو پتا ہوتا، وہ شیطان نے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ پھل کھا لیں پھر ہمیشہ آپ یہاں ہی رہیں،
یہ ہے شجرت الخلد، یہ ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل کھا لیں تو پھر جنت میں رہیں گے۔
فوسوس لہما الشیطان،
یہ وسوسہ ڈالا
حضرت آدم علیہ السلام اس کے اس بہکاوے میں آ گیا اور پھل کھا لیا کہ چلو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
اگر پتا ہوتا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اگر پھل کھا لیا تو پھر اللہ کی طرف سے سزا ہوگی، برہنہ کر کے جنت سے نکال دے گا،
تو کیا حضرت آدم علیہ السلام پھل کھاتے؟ لیکن کھا لیا،
کہاں گیا علم غیب حضرت آدم علیہ السلام کا؟
ان کو یہی پتا نہ چلا کہ یہ شیطان سے دھوکہ دے رہا ہے
اور یہ پھل کھا لوں گا تو جنت میں تو رہنا کیا ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ برہنہ کر کے جنت سے باہر پھینک دیں۔
نہیں پتا نہیں پتا حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھے
سامنے جب طوفان کے اندر بیٹا فرق ہو رہا ہے
تو صبر نہ کرنا، دعا کر دی، دعا کر دی، ان نبنی اے اللہ
یہ تو میرا حال ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔
اللہ جل جلالہ نے کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح،
یہ تیرے حال سے نہیں، یہ تو نیک عمل کرنے والا نہیں،
فلا تسألنی ما لیس لک به علم،
جس کا تجھے علم نہیں اس سے پوچھنا نہیں۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں سے نہ ہو جا۔
اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آگے سے اتنا ڈانٹ دیں گے اور اتنا سخت جواب دیں گے اور کہیں گے لا تسألنی ما لیس لک به علم
کہ جس کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اور میری نصیحت ہے کہ کہیں جاہلوں سے نہ ہو جا۔
اگر پتہ ہوتا اس اللہ کے عظیم پیغمبر کو کہ ایسی ڈانٹ پڑے گی
علم غیب ہوتا ان کے پاس تو کیا اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی سفارش کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں، فرشتے آئے، کس لیے آئے؟ ایک تو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، فرشتے آئے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر دوسرا کام کیا تھا؟ لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں اور جو کافر لوگ تھے ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی دیکھا کہ یہ تو بڑے معزز مہمان ہیں، تو ایک بچڑا ذبح کیا، گائے کا بچہ، بچڑا ذبح کیا، اور ابھی وہ بیٹھے ہیں تو جلدی جلدی بچڑا بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ، جب دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے، جب دیکھا بھئی یہ قرآن مجید کے اندر واقعات ہیں، پتہ نہیں آپ کریمے کے ساتھ پڑھ سکیں گے نہیں پڑھتے، یا ویسے دامی کراتے ہیں، یا کسی کی جان نکالنے کے لیے آسانی سے آپ کی صورت یاسین ہی پڑھتے ہیں، یہ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی یہ اضافہ نہیں، کوئی تشریح نہیں۔ یہ فرشتے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھون کر لے آئے، جب دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے تو ڈرنے لگا کہ یہ عجیب مہمان ہے۔ فلما رآ ایدیہم واوجس منہم خیفۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا لگا، دل میں ڈر محسوس کرنے لگے کہ یہ کیسے مہمان ہیں، آگے ان کے گوشت پڑا ہے کھا نہیں رہے۔ وہ سمجھ گئے ابراہیم ڈر گئے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ گناہ اور گوشت نہیں کھاتے، یہ ہماری یہ خوراک نہیں ہے۔ قالوا لا تخف، قالوا لا تخف انا نبشرك بغلام حلیم، آپ نہ ڈریں، ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور آگے ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، ان کی بستیاں جہاں لوگ ان پر ایمانی نہیں لائے، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم تو آئے، آپ نہ ڈریں۔ خوف زدہ نام بھائیو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اللہ کے خلیل، اگر ان کو اتنا ہی پتہ چل جاتا، چلو علم غیب تو بڑی دور کی بات ہے، یہ پتہ چل جاتا سامنے جن کو دیکھ رہے ہیں وہ فرشتے ہیں، انسان نہیں، تو ان کو کیا ضرورت تھی بچڑا پہنچ کر لانے کی؟ ان کو کیا ضرورت تھی خوف زدہ ہونے کی کہ یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کو جب تک فرشتوں نے نہیں بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے قاصد بن کر آئے، اور وہ بیچارے خدمت میں لگے رہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سورت یوسف کے اندر کئی دفعہ پڑھتے ہیں، اور بھائیو ایسے گزرتے نہ جایا کریں، بلکہ سمجھا کریں۔ بیٹوں نے کہا کہ یہ یوسف ہمیں دے دو، ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے دل میں شک تھا کہ یہ شاید اس کو نقصان پہنچائے، اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ آپ کھیلنے لگتے ہیں اور بھیڑیا ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم پورا جھوٹا ہیں، پوری جماعت ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر لے جاؤ، لے جاؤ۔ اللہ اللہ، اگر پتا ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو کیا اپنے بیٹے کو وہ دوسروں کو دے دیتے کہ اس کو لے جاؤ اور جا کر کنویں میں پھینک دو؟ بھائیو ذرا سوچیں، اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو پھر جدائی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آنکھیں سفید ہو گئی اور وہی بیٹے بھی کہنے لگے اللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، کہ تجھے بس یوسف کی بیماری لگی ہے، اس کو تو یاد کرتا رہتا ہے، یا تو پاگل اور دیوانہ ہو جائے گا یا تجھے موت آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹا یہ تخت مصر پہ بیٹھا ہے، اور کب پتا چلا ہے؟ جب ان کو اطلاع ملی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے پاس آئی اور خوشخبری ملی، سب کو لینے کے لیے قاصد آیا۔ بھائیو کہاں گیا علم؟ خیر اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہودی عالم نے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، میں جبرائیل سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، میں اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤں۔ بھائیو یہ غیب نہ انبیاء کو ہے، نہ فرشتوں کو ہے، اور نہ جنوں کو ہے۔ کئی لوگ دنیا میں عامل اور پیر بن کر دو طرح کے ڈاکے مارتے ہیں، دو طرح کے ڈاکے، اور ہم ایسے جاہل اور ایسے احمق ہیں کہ ہماری جہالت کی وجہ سے وہ ڈاکو کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ بھائیو کیسے دو طرح کے ڈاکے مارتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جن ہے اور ہم غیب کی خبریں دے، آپ کی چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا ہے، یا کچھ چیز گم ہوگی، آؤ ہم بتاتے ہیں آپ، ہمارے پاس موکل ہے۔ اور پھر جب لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، پھر وہ پیسے بھی لیتے ہیں، دنیا کا ڈاکہ بھی پڑ گیا، اور ان کے پاس جانے اور پوچھنے کی وجہ سے جب آپ کا ان پر عقیدہ بنا تو آپ کا ایمان بھی لٹ گیا۔ یہ لوگ دنیا کے بھی ڈاکو اور دین کے بھی ڈاکو، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، خواتین ہیں، اتنا کچا اور کمزور دین اور عقیدہ کہ لینے لگی ہے، بیٹا نہیں ملتا تو وہاں لائن لگی ہوئی ہے، چوری ہو گئی ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ بلکہ میں کیا کہوں اپنے ان طلبا بھائیوں کو اور اسٹوڈنٹ بھائیوں کو کہ پیپر دے آئے اور پھر جا کر عمل سے پوچھ رہے ہیں جی کہ میرے کتنے نمبر آئیں گے، تاکہ ابھی سے تیاری کر لیں گے کہاں داخلہ لینا ہے اور کہاں جا کر پڑھنا ہے، جی ابھی ہمیں پتا چل گیا، اور پیسے دے دیں اور اپنا رزلٹ پوچھ لیں۔ اللہ اللہ، بلکہ پیپر دینے سے پہلے جا کر ہاتھوں کو دکھائیں اور اپنی قسمتیں پوچھتے پھریں، اور جن سے آپ اپنی قسمتیں پوچھتے ہیں ان بدبختوں کو اپنی قسمت کا علم نہیں لگتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، من من اتا کاہنا او عراقا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کاہن کے پاس چلا جائے کہ مجھے غیب کی خبریں بتاؤ، نجومی کے پاس چلا جائے، کوئی دس شناس کے پاس جا کر اپنے ہاتھ دکھاتا پھرے کہ میری قسمت دیکھو، اور جو وہ بتائے اس کی تصدیق کر دے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص وحی کا منکر ہو گیا، قرآن کا منکر ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر، اور 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہو۔ کہتے ہیں جن رکھے ہوئے ہیں ساری غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ بھائی جنوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہوتا، اور اللہ نے ایک دلیل پیش کر دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دلیلیں پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے جنوں کو پیدا کیا، اور اس نے یہ اعلان کروایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ اعلان کر دو کہ نہ تو زمین کے اندر اور نہ آسمان کے اندر، آسمان میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے رہتے ہیں، اور فضا میں زمین میں جن بھی رہتے ہیں انسان بھی رہتے ہیں، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کی خبریں اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے اندر کوئی نہیں جانتا۔
اب دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، لیکن بے عقل لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے فرمایا کہ اگر جنوں کو غیب آتا ہوتا اولو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کہا کہ مسجد اقصی بناؤ، جنوں کو کہا کہ مسجد اقصی بناؤ اور خود ایک لاٹھی کے سہارے ان کی نگرانی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یا نہیں؟ یا مالون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواد وخدور الراسیات، یہ جن ہر کام کرتے ہیں، دیگیں بنا بنا کر دیتے، مکان بنا بنا کر دیتے۔ اللہ عزوجل جلال نے جنوں کو مسخر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام بنا رہے تھے مسجد اقصی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کی ٹیک لگا کر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ عزوجل جلال نے ان کی روح وہاں قبض کر فوت ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن لاٹھی کے سہارے اللہ عزوجل جلال نے ان کو کھڑے رکھا، اور یہ جن سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوت ہوئے دیکھ رہے ہیں سامنے، ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ زندہ کھڑا ہے یا اس کو موت آ چکی ہے، ان کو یہی پتا نہیں۔ اور کب پتا چلا؟ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جب حضرت سلیمان نیچے گرے، فلما خر، جب زمین کے کیڑے دیمک نے نیچے سے لاٹھی کو کھایا اور لاٹھی نیچے گری۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، پہلے اگر آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ سورۃ سبا کے اندر 22واں پارہ ہے، 22واں پارہ ہے سورۃ سبا کے شروع میں ہے۔ فلما خر، جب زمین کے کیڑے نے نیچے سے لاٹھی کو کھایا اور وہ لاٹھی گری، فلما خر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے، تبینت الجن، پھر جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو گیا تھا، ایسے اتنی دیر مصیبت میں پڑے رہے، ایسے ہی کام کرتے رہے، پہلے پتا چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو پہلے کام چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون الغیب، اگر جنوں کو علم غیب ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کام اور مشقت کے اندر رسوا کن اس سزا کے اندر وہ بیٹھے رہے اور کام کرتے رہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، نہ فرشتوں کو علم غیب ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب ہے۔ پھر پتا چلتا ہے جب وحی آ جاتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں اس سوال کا جواب جو یہودی نے کیا تھا، واپس آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر دنو تو ربی، آج میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ ما دنو تو من ہو من تو اتنا قریب کبھی نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف ذلک یا جبریل، اے جبرائیل کیسے؟ کہنے لگے کان بینی و بینہ سبعون الف حجاب من نور، کہ میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان 70,000 نور کے پردوں کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے پوچھا کہ زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ اور بدترین جگہ،
تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے زمین کے اوپر بہترین جگہ وہ بازار ہے۔ بھائیو اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بہترین اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر اس کے بعد مسجد اقصی ہے، اور پھر ان تینوں مسجدوں کے بعد آپ کسی بھی جگہ پہ کسی محلے پہ اللہ کا گھر تعمیر کریں تو وہ آپ عالی شان اور عظیم الشان کوٹھیوں سے اللہ جلال کو کہیں زیادہ پیارا اور کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ کا یہ آرڈر ہے کہ مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ، کہاں بناؤ؟ ہر محلے میں، ہر جگہ مسجدیں، نماز پڑھنے کے لیے تو آدمی کو ہر جگہ میں، اور جمعہ پڑھنے کے لیے علاقے کی بڑی مسجد ایک، نمازیں پڑھنے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں آپ کئی جگہ پہ بنائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتوحات کرتے ہیں تو پوری اسلامی مملکت کے اندر آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ کوئی کھیت، کوئی بستی اور کوئی محلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں مسجد تعمیر نہ ہو، اس لیے کہ جب مسجد نہیں ہوگی تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے، کیسے جماعت کے ساتھ ملیں گے؟ جب جماعت کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھیں گے پھر اپنے ایمان کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ بھائیو مومن کی زندگی کے ساتھ مسجد کا بہت گہرا تعلق ہے، اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اپنے گھر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے مکان اور کوٹھیاں بنانے کے ساتھ ساتھ جنت کا گھر بنانے کے لیے آپ ضرور ایک اللہ کا گھر بھی تعمیر کریں، اور یہ خصوصاً وہ حضرات جن کو اللہ جلال نے یہ وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایسا صدقہ جاری ہے، یہ ایسا نیک عمل ہے کہ جب تک اس مسجد کے اندر اذانیں، خطبہ، بچوں کی تعلیم اور تربیت، اللہ کا نام اور توحید و سنت کی آواز نکلتی رہے گی اتنی دیر تک اس بنانے والے کو اجر اور ثواب ملتا رہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین وخداونا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ عام طور پر شاید ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر کسی موضوع کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید آپ کسی مسجد کی تعمیر کا اعلان کریں گے اور یہ سارا خطبہ کسی مسجد کے چندے کے لیے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا یہ ذہن صاف کرنے کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ میں نے نماز کے موضوع پہ خطبے شروع کیے ہیں، اور نماز کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ پہلے میں خطبوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ نماز کا جو سلسلہ ہے یہ مسجد کے بغیر، خاص کر فرضی جو نماز ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ایک مسلمان کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کا بھی نہیں تصور کر سکتے۔ تو میں نے مسجد کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے اس موضوع کو خطبہ دیا ہے، اور شاید آئندہ بھی کچھ باتیں مسجد کے آداب اور احکام کے سلسلے میں آپ کو بتلاؤں۔ یہاں میں آپ حضرات کو ایک چیز کی طرف بڑے زور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں اور بڑے مبارک لوگ ہیں کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں یہاں آپ کے قریب قریب بھی آپ کی بستی میں اور محلے میں مسجدیں موجود ہیں، جہاں آپ آسانی کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. شہروں میں لوگ ویسے بھی صاحب ثروت ہوتے ہیں اور وہ تقریباً مسجدیں بنا ہی لیتے ہیں, لیکن آپ بھائیوں کو چاہیے کہ ذرا آپ تھوڑی سی اپنی نظر کو وسیع کریں. آپ ان دیہاتوں کی طرف دیکھیں, ان گاؤں کی طرف دیکھیں کہ جہاں اگر کسی مسجد میں جا کر ہمارے بھائی اونچی آواز سے آمین کہہ لیں یا رب الیدین کے ساتھ نماز پڑھیں, تو وہاں سے ان کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ آپ کا اس مسجد میں اونچی آمین کہنے کا اور رب الیدین کر کے نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں. یہ صحیح بات ہے کہ اب حالات بدلے. وہ وقت بھی تھا, آپ حضرات کی عمر مجھ سے کہیں زیادہ ہوگی, آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسے وقت بھی آئے کہ اس فیصل آباد کے اندر سوائے ایک یا دو مسجد کے اور کوئی مسجد آل توحید اور آل حدیث کی نہیں تھی. پورے شہر کے لوگ وہاں جا کر نمازیں پڑھتے, لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ محلوں کے اندر بستیوں کے اندر مسجدیں بنی. لیکن بھائیو اس وقت بھی ہمارے پاکستان ضلع فیصل آباد کے اندر جس پاکستان کے دوسرے ضلعوں میں ایسی بستیاں موجود ہیں کہ جہاں لوگ ہونے کے باوجود جن کی خواہش ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز ادا کریں, سنت کے مطابق قرآن توحید اور سنت کی آواز لوگوں تک پہنچائیں, لیکن ان کی غربت کی وجہ سے اور آپ جانتے ہیں کہ دیہاتوں کے لوگ جو خصوصاً زمیندار طبقہ ہوتا ہے, مزدور طبقہ ہوتا ہے, ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ جگہ ہی خرید لیں, اوپر مسجد بنانا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے آپ حضرات جو صرف اپنا شہر ہی نہیں دیکھنا چاہیے اور صرف اپنی محلے کی مسجد ہی نہیں دیکھنی چاہیے. میں تو اتنا افسوس کرتا ہوں, کئی دفعہ مجھے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں یہ اپنی محلے کی مسجد میں تو سنگ مرمر بھی لگاتے ہیں, قالین بھی بچھاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے ضائع اور برباد کرتے ہیں صرف اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, اور دوسرے دیہاتوں میں لوگوں کے لیے عام مکان اور عام جگہ بھی نہیں ہے کہ آزادی کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکے. تو کیا آپ لوگوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ صرف اپنے محلے کی مسجد یہاں نہ دیکھ لیں بلکہ آپ ذرا باہر نکلیں. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے لوگ, کویت کے لوگ, وہ ہمارے ملکوں میں آتے ہیں اور آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کوئی جگہ بتاؤ ہم آپ کو مسجد تعمیر کر کے دے دیتے ہیں. کیا یہاں کے صاحب ثروت ختم ہو گئے؟ کیا یہاں لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ نہیں رہا؟ ایک فیکٹری لگتی ہے دوسری لگ جاتی ہے, تیسری لگتی ہے, ایک کوٹھی بنتی ہے دوسری بن جاتی ہے, اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے پیسے نہیں نکلتے. بھائیو ذرا باہر نکلیں. اور پھر ایک اور المیہ بھی ہے, وہ کیا کہ لوگوں نے بھی پھر دو نمبر لوگ تو ہر محکمے میں ہوتے ہیں, دو نمبر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. کئی لوگ پھر مسجد بنانے کا اپنا کاروبار بنا اور پھر ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ایسے کوئی مسجد تو نہیں تھی, اتنی دیر ہوگی پیسے کٹے کرتے کرتے اور سب فراڈ ہے. اور جب کوئی اعلان کرتا ہے تو ہمارے دلوں میں واقعتا یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ فراڈی ہے یا کیسا ہے, چندہ کھانے والا ہے کیسا ہے کیسا نہیں. یہ ایک دوسری مصیبت. ہم نے پورے پاکستان بستیوں اور قریب قریب جگہیں جن کا ہمیں علم ہے وہاں مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے میں نے دو دفعہ شہر کے تاجر حضرات اور مفیر حضرات کا اجلاس بلایا. اب یہ میری طرف سے یہ حجت ان کے اوپر قائم ہے اور وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری. میں نے دو دفعہ بلایا حضرات کو اور کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ شہر کے مفیر حضرات کی ایک کمیٹی بنائیں اور صدر اپنا رکھیں, خزانچی اپنا رکھیں, صاحب اپنے ہاتھ میں, ہم صرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ کو صرف بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ضرورت ہے اور وہاں لوگ بھی اچھے ہیں, وہاں آپ پیسہ خرچ کریں.
یہ خوشی کی بات ہے کہ تاجر حضرات نے اس میری اپیل کو قبول کیا اور ہم نے میٹنگ میں بیٹھ کر اپنے محترم حاجی بشیر احمد صاحب کو کمیٹی کا صدر بنایا اور شیخ نثار احمد صاحب کو خزانچی بنایا. اب ان کی طرف سے دوسرے حضرات سے بھی رابطہ ہو کہ ہر مہینے میں آپ ان کے پاس کچھ نہ کچھ جمع کر اپنا نام لکھائیں اور پھر پیسہ کیسے خرچ ہوگا یہ ہم پہلے جا کر جگہ پھر دیکھیں گے اور پھر وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اس میں حصہ دار بنائیں گے, جگہ خریدنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تعمیر کے لیے اللہ عز و جلال نے جو جو وسائل یہاں سے دیے یا اللہ عز و جلال ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے, باہر کی پارٹیوں سے ہمیں ملے, ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ کے پیسے صحیح مصرف میں خرچ ہوں اور واقعتاً خرچ ہو جائیں اور پورے ملک کے اندر اللہ کے گھر مسجدوں کا جال بچھ جائے, جال بچ جائے. یہ توحید و سنت اور اقام کے لیے بنیاد ہے بھائیو, دفتر بنانے سے دین نہیں پھیلے گا, مسجدیں بنائیں, ہسپتال بنائیں, انسانیت کی خدمت کریں اور فری دوائی دیں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن کسی کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ دعوت ہے اور مساجد کو مرکز بنانے کا. اس لیے آپ سارے بھائی اس طریقے سے اس میں آپ شراکت کریں, حصہ ڈالیں. یہ شاید ابھی تک وہ ہم پمفلٹ تقسیم نہیں کر سکے جس کے اندر پورا تعارف اور اس کمیٹی کا. یہ دوبارہ یہ شاید آج کچھ حضرات بھی مجھے نظر نہیں آ رہے. بہرحال آپ حضرات یہ رابطہ کریں, یہ شیخ نثار صاحب ہیں اور ہمارے محترم حاجی بشیر صاحب ہیں, ان کی نگرانی میں پورے حساب کے ساتھ یہ کام چلے اور جگہ جگہ پہ اللہ کے گھر بنے, اذان کی آوازیں آئیں, نماز کا اہتمام ہو. اللہ عز و جلال ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بنا سکتے ہیں بنائیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم دمر اعداء الدین, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على النبي محمد.